تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس ایک کی یعنی اللہ کی، اور وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں برے ہو کر رہے تو انہیں اس تک نہ کہو. اب یہ کن کی خصوصیات ہیں؟ جنت کو اپنا گھر بنانے والوں کی، ان کے عمل میں یہ نظر آئے گا، وہ پہچانے جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں. صرف دنیا کی خاطر جینے والے تو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، ان کو فکر اپنے والدین کی بھی نہیں ہوتی، ان کی خوشی ان کی ضروریات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. آپ نے مغرب کی وہ ترنگ سنی ہوگی گرینی ڈنٹنگ، کہ جب ماں باپ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ہومز میں چھوڑ آتے ہیں اور بعض اوقات ان کو کسی گرانے میں جا کر اتار آتے ہیں کہ جہاں چاہیں ہمارے گلے سے اترے. لیکن ایک مسلمان اللہ کا خوف رکھنے والا سب سے بڑھ کر اپنے والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری پرائرٹی آخرت نہیں. یہ کردار کی تبدیلی کا اب فرق سامنے آ جائے گا کہ کون آخرت کے لیے جیتا ہے، اور ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے. انہیں اس تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، یعنی ڈانٹ کر بات نہیں کرو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی بگڑ کر اور بدتمیزی سے پیش نہ آؤ، اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے، یعنی پچھلی خرابیوں اور غلطیوں کو دور کر کے اصلاح کر لیں. اور آخرت کے لیے جینے والوں کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے آخرت کے چاہنے والوں کی عادت یا صفت کے طور پر، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ مال کو ضائع نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ مال بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز، اس کا استعمال ہی اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اور مال کو ضرورت کے تحت جتنا بھی استعمال کیا جائے وہ اسراف نہیں، ہاں اگر ضائع کیا جائے یا صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے خرچ کیا جائے، صرف اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، تو یہاں سے پھر فضول خرچی شروع ہوتی ہے. فضول خرچی سے مراد یہ کہ جہاں حقیقی ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، جہاں کچھ فائدہ نہیں ہے، محض نامبری ہے، محض مقابلہ ہے، محض دکھاوا ہے. کیونکہ جو شخص آخرت کے لیے جیتا ہے وہ مال جیسی نعمت کو ضائع نہیں کر سکتا، محض نام بنانے کے لیے، دوسروں کے سامنے سخی کہلانے کے لیے یا بڑا انسان کہلانے کے لیے. وہ تو مال کو احتیاط سے استعمال کرتا ہے تاکہ اسے اچھے سے اچھے کاموں میں لگا کر اپنی آخرت بنا سکے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، یعنی تم دے نہیں سکتے، تمہارے اپنے پاس ہے نہیں، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان فضول خرچی بھی نہیں کرتا، صرف اپنی ضروریات کو پورا کر پاتا ہے، اور اتنے میں دوسرے بھی رشتہ دار کچھ توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے. ایسی صورت میں پھر بسا اوقات وہ مدد کے طالب ہوتے ہیں، اور آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ مدد کر سکیں، آپ بمشکل ابھی اپنی ضروریات ہی پوری کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ان کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے، رشتہ داری قطع کرنے کی بجائے، کیا کرو؟ قل لهم قولا میسورا، نرمی سے، آسانی سے اور اچھے طریقے سے جواب دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اس کی تقسیم ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اور اپنی اولاد کو اخلاص کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو بلکہ کہا گیا زنا کے تو قریب بھی نہ پھٹکو. قریب پھٹکنے سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ جو شخص قریب جاتا ہے برائی کے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہی جا پڑے کسی وقت. ایسے تمام چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں یا زنا پر اکسانے والی ہوں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں غیر محرم عورت کو دیکھنا اور تنہائی میں اس سے باتیں کرنا یا اس سے اختلاط کرنا، ان چیزوں سے اسلام نے روکا، سب ذرائع کے طور پر روکا کہ وہ ان راستوں کو بھی بند کر دیا جائے کہ جن کے نتیجے میں ایسی کوئی خرابی سامنے آ سکتی ہے. پھر فرمایا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا، وہ بہت برا سیل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. اپنے نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی بات صورت ہونی ہے. یعنی آخرت کو پرائرٹی بنانے والے اپنی صلاحیتوں کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. اس کی تفسیر کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو، میں نے سنا مت کہو جب تک تم نے سنا نہ ہو، میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو. یعنی اپنی آنکھ سے، کان سے اور دل سے جھوٹ مت کہلواؤ، اپنی آنکھ کان اور دل کو بیکار باتوں میں مت الجھاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں جی رہے ہو، تم آخرت کے لیے جی رہے ہو، تم جنت کے خریدار ہو، تمہارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تم نے ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا. اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اوقات کہاں لگاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو زیادہ تر کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے کانوں سے زیادہ تر کیا سنتے رہتے ہیں، اور اپنے دل میں کیا سوچتے رہتے ہیں، کن خیالات اور احساسات کو جگہ دیتے ہیں. کیونکہ یہ سب ہمارے نیکی کمانے کے ذریعے ہیں. اللہ نے نیکی کمانے کے لیے صرف ہاتھ نہیں دیے، دنیا تو دو ہاتھوں سے انسان حاصل کرتا ہے نا، لیکن آخرت میں انسان کی سوچ، انسان کے خیالات، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے جسم، سب چیزیں اس کے مددگار ہیں اگر وہ ان کو درست راستے پر لگاتا ہے. اور کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے اگر آپ زبان ہلاتے رہے تو دنیا میں سے زبان ہلانے سے کچھ نہیں بنتا جب تک آپ کچھ کریں نا، لیکن اللہ کے ذکر میں اگر آپ کی زبان ہلتی رہے تو آپ جنت کی کمائی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جنت میں جانے والے، آخرت کو گھر بنانے والے اپنی تمام صلاحیتوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، بہت پوزیسو ہوتے ہیں، وہ انہیں ضائع ہوتے دیکھ نہیں سکتے، ضائع نہیں کرتے. بیکار چیزیں پڑھنا، بیکار پروگرامز دیکھنا، بیکار چیزیں سننا، ہوتا یہ ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کا امیج اس کے اندر رہ جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کے دل پہ اثر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کلام سن کر آپ بے وجہ رونے لگتے ہیں، یہ بے وجہ ہنسنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ میں اس میں خود کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وقت کا ضیاع ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں اپنی آنکھ اور کان اور دل لگاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس سے میری آخرت کے لیے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، میری آخرت کا کیا بن رہا ہے. ہر شخص اپنے اوپر خود چیک رکھ سکے گا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے اپنی آخرت کے لیے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ تکبر سے پرہیز کرو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. ایسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دوری بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پھر وہ دنیا میں نہ رہتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو قرآن کی تعلیم بعض اوقات کیوں پسند نہیں آتی کہ اس میں توحید کا ذکر بہت ہے۔ اب دیکھو گے تو بعض قرآن پاک اس طرح چھپے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا لفظ ہے، وہ قرآن سے لکھا ہوتا ہے، بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے کسی بھی قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں اور ہر صفحہ پڑھ لیں تو کوئی صفحہ ایک آپ کو خالی نہیں ملے گا جس میں اللہ کا نام موجود نہ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ ایک ایک صفحے کے اوپر، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سب کے لیے اللہ کی بات ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے یہ خالی ہو؟ اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں، اس کی صفت اور اس کے بارے میں بہت کچھ اس سے پتہ چلتا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ صرف ایک ہے اور سب پر قادر ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اوروں کی برکات اور اوروں کے کمال اور اوروں کے معجزات کا ذکر کیوں نہیں ہے اس میں؟ عام طور پر دین کے نام پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ شخصیتوں اور کچھ انسانوں کے بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں ان کے ایسے ایسے کارنامے اور ایسی ایسی ان کے ساتھ کرامتیں وابستہ کی گئی ہوتی ہیں کہ جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور بہت انٹرسٹ سے وہ واقعات اور کہانیاں سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کو جگاتا ہے، جو انسان کو ہوشمند بناتا ہے، عمل کے راستے آسان کرتا ہے اور عمل کی راہ دکھاتا ہے اور عمل پر ابھارتا ہے بیسیکلی قرآن پاک۔ تو جو لوگ عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، کام نہ کرنا چاہتے ہوں، وہ محض کرام دوسروں کی کرامتوں سے متاثر ہو کے جینا چاہتے ہوں اور اس پر امید لگائے ہوں کہ وہ لوگ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے چاہے ہم کچھ بھی نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو پھر قرآن سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، ان کا پھر قرآن میں دل نہیں لگتا۔ ہاں، جس شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہو پھر اسی کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ انسان ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید پر ہو، تو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یہ کس انسان کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، فکر مند نہ ہو؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا، تو تم اس کی ہم کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ کل عبادی یقول التی ہی احسن، جیسے پیچھے گزر چکا ہے، قولوا للناس حسنا۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد بلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس آیت کے پہلے حصے پر عمل ہو جائے تو دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی. کیونکہ شیطان یہاں سے موقع لے جاتا ہے, یہاں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسا جملہ ایسے سٹائل میں بات کرواتا ہے کہ جس سے دوسرا ایک دم اوفینڈ ہو جائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, اور جب مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب ہو جائیں تو اس میں سراسر دین ہی کا نقصان ہوتا ہے, دین کی ترقی نہیں سن ہو پاتی. تو اس کا حل کیا ہے؟ بات میں احتیاط, یعنی خاص کسی کے خلاف غصہ ہو یا نفرت ہو یا کوئی بھی شکایت ہو, لیکن بات کرتے وقت دھیمے ہو جاؤ, اچھی ہی بات زبان سے نکالو, خیر ہی کی نکالو. جو شخص یہ فن سیکھ جائے کہ خیر کی بات زبان سے نکالے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن یہ کام سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ زبان چلانا ہی تو سب سے آسان ہے. ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے, چلنا بھی مشکل ہوتا ہے, ایک زبان ہی تیزی سے حرکت کرتی رہتی ہے اور اس کے لیے کچھ زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی. اس لیے وہ چیز جو برق رفتاری سے کام کرتی ہے اس کو برق رفتاری کے ساتھ ہی سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور بہت ہی اس معاملے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد دلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے, تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے, اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا کی تھی علیہ السلام. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو, وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. سمود کو ہم نے اعلانیاں اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اشارہ ہے معراج کی طرف. اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے تو لوگوں نے آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے, اور آپ کا یہ سفر نہ ماننے والوں اور شک کرنے والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور اسی طرح وہ درخت جس کو لعنت کی گئی, یعنی زقوم کا درخت جس کا مشاہدہ آپ کو معراج پہ کروایا گیا تھا اور جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا, تو اس کا یہ لوگ اور مذاق اڑانے لگے اور اس طرح خود مصیبت میں گرفتار ہوئے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے حقی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. یہاں صوت کا لفظ آیا ہے شیطان کی آواز کا, کہ تو جس جس کو چاہے پھسلا لے اپنی آواز کے ساتھ. اب یہ شیطان کی آواز ہے کیا چیز؟ اس سے ایک تو مراد شیطان کا وسوسہ ہے جو خاموش آواز ہوتی ہے. ہم سب جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ایون عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے. وہ آ کر ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات ضرور ڈالتا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں خیالات نہ آتے ہیں. کیونکہ جس دن خیالات آنے بند ہیں اس دن تو ہم تو بھی چلے جائیں گے دنیا سے. جب تک انسان زندہ اس کے دل سے خیال اٹھتے رہتے. آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آ رہے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں، آپ یہ بات سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں. یہ جب خیال اٹھتے ہیں تو شیطان اپنی سوچ بھی، اپنا خیال بھی، اپنا وسوسے بھی اس میں شامل کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ سوچ، ہر وہ آواز جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرے، برے کام کو خوشنما بنا دے، برائی کی دعوت دے، غلط چیزوں کی طرف انسان کو لے جائے، ضروری سے غیر ضروری کی طرف لے جائے، اہم سے غیر اہم کی طرف لے جائے، ضروری کاموں کے وقت بیکار کاموں میں الجھائے، یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے. پھر اسی طرح شیطان کی آواز، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری، جلال الدین سیوطی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مضامیر ہیں، یعنی موسیقی اور گانے ہیں، جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کلام، کوئی بھی ایسی بات جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرے اور انسان کے دل میں برائی کا شوق پیدا کرے، جو انسان کے حیا کو ختم کرے، یہ شیطان ہی کی آواز ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن کی آواز سنتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے، آپ کے جذبات سرخ ہو جاتے. جب آپ گانے کی آواز سنتے ہیں تو آپ کے جذبات کچھ اور ہو جاتے. قرآن کی آواز سن کر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، اگر آپ سمجھ رہے تو خوشبو پیدا ہو. گانے کی آواز سن کر آپ ایک دم اچھے خوش بھی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ایک مستی میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کسی کو کہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کے جذبات اس کی عقل اور سمجھ پر حاوی ہونے لگے. تو شیطان کا طریقہ کیا ہے انسانوں کو حق کی راہ سے ہٹانے کا؟ سب سے پہلے وہ اپنی آواز، وسوسے یا ایسے کلام، ایسے شعر و شاعری، ایسی گفتگو کے ذریعے انسان پر حاوی ہوتا ہے کہ جس سے وہ انسان کو حق سے دور لے جاتا ہے. یاد رکھیے، ہر طرح کے شعر و شاعری اس میں نہیں آتی. انشاءاللہ سورۃ اشعراء میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ بعض اچھے شعر انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کا مرائل بلند کرتے ہیں، انسان کے عزائم بلند کرتے ہیں. تو وہ پھر شیطان کی آواز نہیں ہوتے. شیطان کی آواز کیا ہے؟ ہر وہ آواز، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ خیال میں ہو، خواہ وہ کسی کے کلام میں ہو، جو انسان کو حق سے دور اور شر سے قریب کرے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی شیطان بعض اوقات اکیلے حملہ کرتا ہے اور بعض اوقات لشکر لے آتا ہے اپنے ساتھ اور شیطانوں کا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک عام انسان کے پیچھے کم شیطان ہوتے ہیں، لیکن جو شخص دین کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے پیچھے تو وہ پوری فوج لگا دیتا ہے. تلبیس ابلیس میں ابن القیم الجوزی نے شیطان کے جو وار ہیں، یا شیطان کے جو ہتھکنڈے ہیں، یا شیطان کے جو طریقے ہیں، وہ بتائے ہیں کہ کس طرح وہ انسان کو پھیلاتے. سب سے پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، جب انسان اس سے بچ جائے تو کفر میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بچ جائے تو بدعت میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بچ جائے تو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. انسان ان کو پہچان کے چھوڑ دے کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کے کام ہے، تو پھر اسے کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، صغیرہ میں مبتلا کرتا ہے. اور جب صغیرہ گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کے کرتا ہے تو بہت سارے جمع ہو کے انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے. انسان کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا پکڑ ہوگی تمہاری. اور پھر اس کے بعد جب انسان صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور ہر چیز سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، اور انسان نیکی کے رستے پہ جب جم جاتا ہے اور مباح چیزوں میں بھی بہت دلچسپی نہیں لیتا، تو شیطان پھر اس وقت اپنی حرکت اور تیز کرتا ہے اور فوجیں چڑھا لاتا ہے ایسے شخص کے خلاف، دوسرے لوگوں کے دل میں نیک رستے پہ چلنے والے کے خلاف ایسے ایسے وسوسے اور ایسی ایسی بدگمانی اور ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے تو مومن غمگین ہونے لگتا ہے, کمزور کرنے لگتا ہے, اور اس طرح وہ نیکی کے راستے میں تیز نہیں رہتا. کیونکہ جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو اور آپ کو شاباش ملنے کی بجائے الٹا گالیاں پڑنے لگے اور لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لازمی طور پر انسان جھنجھوانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی کوئی غلط کام کر رہا ہوں. اور آہستہ آہستہ شیطان یہ وار کرتے ہیں کہ پھر انسان کو نیکی کے راستے میں بد دل کر کے, کمزور کر کے, وہ پھر اپنے رستے کی طرف واپس الٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی کہ ٹھیک ہے, جس جس کو تو پچھلا سکتا ہے پچھلا لے, اپنے سوار اپنے پیادے ان پہ چڑھا لا. وشارکہم فی الاموال والاولاد, شریک ہو جا ان کے مال اور اولاد میں. یعنی شیطان انسان کے مال اور اولاد میں کس طرح شریک ہوتا ہے کہ مال کا ایک بڑا حصہ ان رستوں پہ خرچ کرنے لگتا ہے جن کا کچھ فائدہ نہیں, محض اسراف, بیکار کی چیزیں, فضولیات, لغویات. یعنی شیطان حق کے راستے میں, خیر اور بھلائی کے راستے میں مال لگانے کی بجائے انسان کو کیا سکھاتا ہے, ایسے رستوں میں مال لگائے کہ جہاں سے اسے کوئی خیر نصیب نہ ہو. آج دیکھیں کہ ہم کن کن راستوں پہ مال خرچ کرتے ہیں. اگر ہم سب اپنی لسٹ تیار کر لیں کہ میں کہاں کہاں سپینڈ کرتی ہوں, اس میں نیسیسٹی کیا ہے, ضرورت کیا ہے, ثواب کے کام کتنے ہیں, فائدے کی چیزیں کیا ہیں, اور کون سی چیزیں بس بیکار کی ہیں جو صرف دکھاوے اور نام بدی کے لیے ہیں, یہ صرف مقابلے بازی کے لیے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو شادیوں پر اسراف ہوتا ہے وہ ضرورت تو نہیں ہوتا, اس میں بعض اوقات صرف اس لیے دکھاوا کیا جاتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں, دوسرے سے بڑھ کر مال خرچ کروں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, وقتی طور پر ایک رونق ہوتی ہے اور اس کے بعد یوں ہر چیز پڑی ہوتی ہے جیسے یہاں کبھی کوئی رہا بسا ہی نہ ہے. اور مصنوعی طریقوں سے جب انسان ایک خوشی پیدا کرنے کی کوشش کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, جو ہی وہ محفل ختم ہوتی ہے تو انسان کو ایک ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی, کیونکہ وہ حقیقی خوشی نہیں ہوتی. اور یہی سے پھر حسد اور جیلسیز اور بہت سی اور چیزیں جنم لیتی, اور یہاں سے شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے انسانوں کو باہم لڑا کر. اور اولاد میں اپنا حصہ کیسے لگاتا ہے شیطان, انسان اپنے اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہوتا ہے, بہت سے کام جو وہ خود نہیں کرنا چاہتا لیکن اولاد کی خوشی کی خاطر ان کو اجازت دے دیتا ہے, چلو کوئی نہیں بچے ہیں کر لیں. بہت سے غلط کام جنہیں ہم غلط سمجھتے ہیں, بعض اوقات حرام کر دیتے بھی غلط ہوتے ہیں, لیکن میں اولاد کے اوپر شفقت سے محبت کے لیے اچھا کوئی بات نہیں, بچے ہیں سمجھ جائیں گے, کرتے رہیں کرتے رہیں. یا یہ کہ ان کی تربیت میں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور اس طرح شیطان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ جس راہ پہ چاہیں انہیں لے جائیں. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ مال اس نے اتنی محنت سے کمایا ہو, اولاد کو تکلیف اور مشقت اٹھا کے اس کو پالا پوسا ہو, اور پھر بڑے ہو کر شیطان اس کو اپنے رستے پر لے جائے, بجائے اس کے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہو, نیکی اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے والی ہو, تو شیطان کے راستے پہ چل کر ہماری حسنات کو بھی کھا جانے والی بن جائے. اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے تو وہ صفا ہو چکے ہوں گے, انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے اعمال تمہارے بیوی بچے کھا گئے, یعنی انہوں نے ایسے ایسے غلط کام کیے کہ جو تمہارے عمل کی بھی صفائی کا ذریعہ بن گئے. اس وقت تو موقع نہیں, لیکن شیطان کے ہتھ کنڈے کے نام سے کثرت موجود ہے, وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتی کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, کیونکہ یہ کھلا دشمن ہے. اس لیے اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں دشمنی کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کے پتا چلے اور ہم جواب میں کچھ کر بھی نہ سکے. دنیا میں اگر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کتنا کان لگا کے رکھتے ہیں, اچھا اب وہ کیا کر رہا ہے, اب وہ کہاں جا رہا ہے, اب وہ کس سے مل رہا ہے, اب وہ کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے. ایک ایک اس کی حرکت سے ہماری نظر ہوتی ہے کہ کوئی اس کا طریقہ ہمیں نقصان دینے والا نہ ہو. لیکن افسوس یہ کہ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اور ہم اس کی دشمنی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے, معلوم کرنے کی فکر نہیں کہ کہاں کہاں سے دشمنی ہو رہی. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا, وما يعدهم الشيطان الا غرورا, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان عبادی ليس لك عليهم سلطان, یقینا میرے بندوں پر تجھے کوئی زور حاصل نہ ہوگا. یعنی جو شیطان کی چالوں کو سمجھ جائے اور اس کا مقابلہ کر لے اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اس کو اپنا کارساز بنا لیں، پھر ایسے لوگوں کے مقابلے میں شیطان بڑا کمزور ہو جاتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار نہ ہو، اس وقت تک پھر ہم شیطان کی دشمنی سے محفوظ نہیں. اس لیے ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے حالات جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے اعمال اور ان کی دلچسپیاں اور ان کے شوق اور ان کی کوششیں کیسی تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسی بات فرمائی. اور ہم شیطان کے آگے اتنے کمزور ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ وہ جگہ چاہے ہمیں یوز کر لیں اور ہم ہوتے چلے جائیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے.